نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محاسبة نفس self-assessment self-reckoning خود کا حساب لینا خود کو assess کرنا یہ کسی بھی کام میں ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. صرف دینی ترقی اور روحانی ترقی کے لیے نہیں, کسی بھی ترقی کے لیے. ایک شخص دکان چلاتا ہے, آپ جب دکان خریدنا چاہیں کسی سے کہ ہم آپ کی دکان خریدنا چاہتے ہیں, وہ بیچنا چاہتا ہے, تو آپ اگر اس سے پوچھیں گے کہ ویکلی انکم کیا ہے, وہ آپ کو بتا سکے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ منتھلی انکم کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. اور آپ اس سے پوچھیں کہ اینیول انکم کیا ہے, وہ بھی بتائے گا. یہ جو ویکلی حساب رکھتا ہے تاجر اور منتھلی حساب رکھتا ہے اور اینیول حساب رکھتا ہے, یہ محاسبہ ہی تو ہے, یہ اسسمنٹ ہی تو ہے کہ میری دکان پر خرچہ اتنا ہے اور نفع اتنا ہے, تو میں پروفٹ میں ہوں یا لاس میں ہوں, پروفٹ میں ہوں یا لاس میں ہوں. اگر کوئی تاجر یہ نہ کرے اور ایسے ہی چلاتا رہے تو اسے پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. بلکہ دکاندار تو روزانہ کا اسسمنٹ کرتے ہیں, روز کا لکھتے ہیں کہ آج اتنا انکم ہوا, آج اتنا انکم ہوا, آج اتنا انکم ہوا, آج اتنا انکم ہوا. پھر اسے ہفتے کا حساب بناتے ہیں, پھر مہینے کا حساب بناتے ہیں. تو اسسمنٹ ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں. اب بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بار بار, جب تک پورے صحت مند نہیں ہو جاتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بار بار. اس ملک میں تو ڈاکٹر کے پاس مفت میں سروس ملتی ہے, لیکن جن ملکوں میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہاں بھی آدمی بار بار جاتا ہے, بار 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 جاتا ہے. اور آپریشن ہوا ہاسپٹل میں تو پھر فالو اپ اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسسمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ صحت کے اعتبار سے نیچے جا رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں. اور خود وہ مریض خود جو میڈیسن میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتا, وہ بھی سب نوٹ کرتا ہے کہ مجھے یہاں درد ہوتا ہے اور رات کو اس طرح آنکھ کھل جاتی ہے اور پیشاب کے لیے اتنی, حالانکہ وہ ایریلیونٹ ہوتا ہے, اس کی بیماری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر وہ خود ڈاکٹر ہوتا تو ان چیزوں کو نوٹ بھی نہ کرتا. لیکن دیکھو مریض ہے, میڈیسن سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن دیکھو اپنی صحت کی کتنی فکر ہے کہ وہ جن چیزوں کو اپنے لیے فکر کی چیز سمجھتا ہے ان کو نوٹ کرتا ہے, اور نوٹ کر کے وہ ڈاکٹر کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے مجھے. اب وہ ساری چیزیں ڈاکٹر کے لیے ایررلیونٹ اور انسگنیفیکنٹ ہے, وہ ڈاکٹر کے سر پر بوجھ بھی پڑتا ہے کہ یہ خامخواہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے. ہماری باتیں جو ہوتی ہیں ڈاکٹر کے سامنے, اس میں 95% باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہماری مرض سے, لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کے بار بار ٹالنے کی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب, مگر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ تو آپریشن کے بعد ہی مجھے ہو رہا ہے. بار بار ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اسسمنٹ ہی تو کر رہے ہیں روزانہ کا اپنا, تبھی تو یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ میری لائف میں پازیٹو چیزیں کیا ہے, نیگیٹو چیزیں کیا ہے, اچھی چیزیں کیا ہے, بری چیزیں کیا ہے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ये असेसमेंट के साथ जाता है। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर प्रोफेशनली हमें असेस करता है, वो भी हमें असेस करता है, लेकिन मरीज को खुद को बहुत फिक्र होती है अपनी, इसलिए कि वो खुद बीमार है, वो मरना नहीं चाहता। और डॉक्टर जो है वो भी असेस करता है, वो आपको अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक कुछ बुनियादी सवाल पूछता है, तो उससे डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है कि प्रोग्रेस हो रहा है या ये कि नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर जो है मोटी मोटी चीजें वो फौरन चेक कर लेता है आपको। बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं कि यार गए और इतना वक्त बर्बाद किया और उसने तो 5 मिनट में ही छुट्टी दे दी है, हमें रवाना कर दिया कि जाओ सब ठीक है। ये जो जिनको इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं होती वो बात कर रहे थे कि आजकल डॉक्टर कुछ देखते वेखते नहीं, हेल्थ सर्विस बहुत खराब हो गई है। तो हेल्थ मिनिस्टर तो हमें ही बना देना चाहिए, वो तो उसकी एक्सपर्टीज है, वो जानता है। मोटी मोटी अहम अहम बातों से उसको अंदाजा हो गया कि बिल्कुल ठीक जा रहा है, रवाना कर दिया आपको। ये असेसमेंट है। तो मुहासबा असेसमेंट को कहते हैं, हिसाब लेना, चेक करना कि प्रॉफिट हो रही है या लॉस, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कमी की तरफ। अब जिस बात की तरफ मैं आप हजरात को मुतवज्जह करना चाहता हूं वो तो मुहासबे नफ्स की अहमियत की तरफ, लेकिन बीच में एक सवाल मैं पूछूं अपनी जात से भी और आप में से हर शख्स से कि दुनिया के जितने झमेले हैं उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका हम असेसमेंट नहीं करते सिवाय दीन के। मोटरवे पर है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है वो कांटे के ऊपर नजर रहती है। ये क्या कर रहे हैं आप? असेसमेंट कर रहे हैं आप। ये मुहासबा है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना रह गया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर वो ऑयल का कांटा बिल्कुल नीचे हो तो वहां बार बार देखते हैं। पानी के कांटे की तरफ नजर रहती है। हर ड्राइवर इन कांटों पर नजर रखता है। ये क्या कर रहे हैं आप? असेसमेंट। स्पीड के कांटे के ऊपर आपकी नजर रहती है, देखो असेसमेंट कर रहे हैं। पूरे सफर में आप बात भी कर रहे हैं, स्नैक भी खा रहे हैं, टेप रिकॉर्डर के ऊपर बयान भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां असेसमेंट से आपकी नजर नहीं हटती। स्पीड के ऊपर नजर रहती है कि कम है या ज्यादा, न कम रहती है न ज्यादा होती है, बराबर उसके ऊपर मीटर के ऊपर रहती है बराबर। अगर पेट्रोल कम है और निकल पड़े और आपको इत्मीनान है कि इतने में तो मैं क्वार्टर टैंक में मैं पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पे, फिर भी बार बार देखते रहते हैं आप। पानी अगर कम हो गया तो ये हीट की तरफ जा रहा है कांटा, बार बार रहता है, देखो उसमें भी हम असेसमेंट करते हैं। औरतें जो है वो किचन के अंदर असेसमेंट करती है कि दही कितना रह गया है, दूध कितना रह गया है, धनिये कितने रह गए हैं, इतने मसाले कितने रह गए हैं। हालांकि अगर वो मसालों में से एकाध मसाला कम हो जावे तो उससे कोई सालन इतना नहीं बिगड़ेगा कि खाया न जा सके, लेकिन हर चीज, यहां तक कि हमारा चिप्स के साथ खाने का सॉस कभी कम नहीं होता भाई, है कि नहीं? कभी घर में ऐसा सुनने में आया कि सॉस खत्म हो गया है? कभी सुनने में नहीं आता। एक खत्म होने से पहले 10 डिब्बे ला करके रख देते हैं, हालांकि बिल्कुल गैर जरूरी चीज। अचार, पापड़, ये सब गैर जरूरी चीजें हैं। हमारी शरीयत हमसे ये तकाजा करती है कि खुराक कम हो। हदीस शरीफ में आता है कि खुराक जब खाया जाए तो पेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा गिजा के लिए, फूड के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। लेकिन हम लोग तो इतना खाते हैं कि नाक तक आ जाता है। नाक तक आने का क्या मतलब? इतना खाते हैं कि नाक में भी वो जलन महसूस होती है डकार की, नाक तक आ जाते हैं। एक साहिब शिकायत करने लगे पेट की खाने के बाद, तो डॉक्टर साहब वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने जेब से 2 गोलियां निकाली और कहा कि ये दो गोलियां ले लो अभी हजम हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब इन दो गोलियों की जगह अगर पेट में होती तो कब से मैं ये अंगूर का दाना खा चुका होता। ये हालत है हम लोगों की खाने पीने में, राइट टू द फुल बस। तो देखो जब ये जिस्मानी गिजा का मामला आता है तो जितना ज्यादा अंदर हम डाल सके डालते हैं, और रूहानी गिजा का मामला आता है तो अगर किसी को बतलाया जाए कि भाई 12 तस्बीह रोजाना आप कर लिया करो तो 2-3 दिन के बाद ही फोन आएगा, टेक्स्ट आएगा कि अगर 5 तस्बीह हो जाए तो चलेगा कि नहीं। जिस्मानी गिजा जो नुकसानदेह है, दीनी एतबार से भी नुकसानदेह है और जिस्मानी एतबार से भी। डॉक्टर हजरत क्या कहते हैं कि भाई हर चीज खाओ लेकिन मॉडरेट अंदाज में खाओ। और ये डॉक्टरों का जो मशवरा है वो कुरान 1400 साल पहले दे चुका है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। लोग इसराफ का माना ये समझते हैं इसमें इस आयत में कि इसराफ का एक ही माना है कि हद से आगे मत बढ़ो, इसका माना है कि हलाल की हद में रहो हराम की हद में मत जाओ। नहीं, ये बहुत जामे आयत है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये हमारे डॉक्टर हजरत जो है हमारी उम्र देखते हैं, हाइट देखते हैं और वजन देखते हैं और इसके बाद हमारे लिए फैसला करते हैं कि आप 24 घंटे में इतनी कैलोरीज खा सकते हैं। ये कैलोरी कंट्रोल पूरी दुनिया इस पे चल रही है, जो चाहते हैं कि हम अपने हेल्थ को अच्छा रखें तो कैलोरी कंट्रोल पे आ जाते हैं कि कैलोरीज के मुताबिक खाना खाते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो 1400 साल पहले कुरान कह चुका है कि खाओ और पियो मगर हद से आगे मत बढ़ो। तो ये हद वही तो है जो डॉक्टरों ने आज हमारे लिए आसानी करके तय कर ली है कि भाई ये इतना खाना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो खाना ये जिस्म के लिए भी मुजिर है, रूहानियत के लिए तो मुजिर है लेकिन जिस्म के लिए भी मुजिर है। अगर हलाल हराम में तमीज नहीं की तो आमाले सालिहा की तौफीक नहीं मिलेगी। या यूह रसूल कुलु मिनत तय्यबात वामलु सालिहा। कुरान कहते हैं कि ए रसूलो, ए पैगंबरो, तुम पाकीजा चीजें खाओ। देखो पैगंबरों को हुक्म हो रहा है कि तुम पाकीजा चीजें खाओ, उम्दा उम्दा पाकीजा चीजें खाओ, पाकीजा। और फिर आगे कहा गया और अच्छे अच्छे काम करो। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पाकीजा चीजें खाकर अच्छे अच्छे काम करो। पता ये चला कि आमाले सालिहा की तौफीक उसी वक्त मिलेगी जब हलाल खाना होगा, और हराम खाना अगर होगा तो तबीयत उधर नहीं जाएगी। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसके पेट में हराम की गिजा जाती है उसे आमाले सालिहा की तौफीक नहीं मिलती। और फिर हजरत ने गालिब का शेर नकल किया है कि जानता हूं सवाब ताअत जुहद सब, जानता हूं सवाब ताअत जुहद सब, अल्लाह की फरमा बरदारी का सवाब भी जानता हूं और दुनिया से बेरगबती अब्सटिनेंस का सवाब भी जानता हूं, फिर करता क्यों नहीं। जानता हूं सवाब ताअत जुहद सब पर तबीयत उधर नहीं जाती, तबीयत उधर नहीं जाती। क्यों तबीयत नहीं जाती? उसकी बहुत, उसके कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि हराम का लुकमा है पेट में, हराम का लुकमा है। दिल गाफिल है तो भी तबीयत नहीं जाएगी। ये जो जिक्र करवाया जाता है ये गाफिल दिल को जाकिर बनाने के लिए। ये आप हजरात ने अभी जाकिरीन को जिक्र करते हुए देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को किसी रूहानी जीपी के साथ रजिस्टर्ड करा लिया है और उन्होंने अपनी हालत अपने रूहानी जीपी के सामने रखी तो रूहानी जीपी ने उनको ये दवाएं दी है। इसीलिए हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जिन लोगों का किसी शेख से ताल्लुक न हो और किसी शेख ने उनके लिए ये जिक्र मुकर्रर न किया हो, ये जिक्र प्रिस्क्राइब न किया हो, वो देखा देखी ये जिक्र न करें। इसलिए कि ये एप्पल और पेयर और केला नहीं है, ये दवा है, दवा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये एप्पल पेयर और केला है, ये फल फ्रूट है, ये मेवे हैं, ये मुर्गी और बिरयानी है। जो अहादीस शरीफा में जिक्र मनकूल है उसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपने पढ़ लिया हदीस में कि कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान ताला को महबूब, خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان مگر میزان میں سکیل میں بہت بھاری. کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ حدیث میں پڑھ لیا. حدیث میں پڑھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوڈ ہے، یہ روحانی فوڈ ہے. اب کسی شیخ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں اسے پڑھ سکتا ہوں. اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے. آپ چاہے تو روزانہ 50 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہے تو صبح پڑھیں، آپ چاہے تو شام پڑھیں. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو چیزیں ہیں احادیث شریفہ میں جس طرح بتلائی گئی ہیں اس طرح پڑھیں. جہاں کوئی تعین نہیں ہے حدیث میں وہاں آپ آزاد ہیں، اور جہاں تعین ہے کہ بھائی تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہاں اس طرح پڑھیں. یہ سب فوڈ ہیں، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہاں آپ شروع کر دیجئے بغیر اجازت کے، اور شیخ کو اطلاع ضرور کیجئے تاکہ شیخ کو پتا چلے کہ آپ کون سا اسپرچل فوڈ کھا رہے ہیں. لیکن اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو احادیث شریفہ میں، قرآن مجید میں اذکار وارد نہیں ہیں، وہ کسی کتاب میں پڑھ کر یا کسی کی دیکھا دیکھی، اس لیے کہ وہ دوا ہے، دوا دوا. ایک شخص کے گھر آپ چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیر کھا رہا ہے، اور آپ پوچھیں کہ بھائی آپ پیر کھا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ پیر زیادہ کھایا کرو. یہ پیر جو ہے یہ پھل ہے، فروٹ ہے، یہ فوڈ ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی شروع کر دیجیے آپ کا جی چاہے تو. لیکن آپ کسی کے گھر گئے، وہ سیرپ پی رہا ہے، اور آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ تو کہ کھانسی بہت ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ڈاکٹر نے یہ سیرپ دیا ہے. تو اس بوتل پر بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ سیرپ وہی شخص پیے جس کے لیے ڈاکٹر نے یہ دوا مقرر کی ہے، معمولی دوا بھی. اب یہ سیرپ آپ پینا چاہتے ہیں تو معمولی بیماری ہے کھانسی، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر یہ دوا نہیں پی سکتے. تو یہ جو اذکار ہیں جو بتلائے جاتے ہیں، یہ روحانی جی پی مقرر کیا جاتا ہے، اور روحانی جی پی مقرر کرنے کے بعد وہ روحانی جی پی حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسے چلتی پھرتی بات نہیں ہے، اس میں بھی بہت ایکسپرٹیز چاہیے، اس میں بھی بہت مہارت چاہیے. یہ جو مشائخ ہوتے ہیں ان میں بھی الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا، یعنی اجازت اور خلافت مل جانے کے بعد وہ شیخ کے مقام پر نہیں پہنچ جاتا. جیسے ہمارے یہاں یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ جب اپنی ڈگری پوری کر لیتے ہیں تو ڈگری پوری کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر نہیں، پاس ہو گئے کہ نہیں ابھی ہاسپٹل میں کام کرنا پڑے گا 1 سال تک. پھر 1 سال کام کرنے کے بعد ان کو جو سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر اور محنت کریں گے، ایک فیلڈ لیں گے، مخصوص لائن لیں گے، اس میں کنسلٹنٹ. تو ہر جی پی کنسلٹنٹ نہیں ہوتا، ہر کنسلٹنٹ سرجن نہیں ہوتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر شیخ خلیفہ نہیں ہوتا، ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت کے ایک مرید تھے. اب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ، بہت اونچے شخص، بہت اونچے علم کے پہاڑ. مصر کے ایک بہت بڑے عالم، وہ ہندوستان پہنچے، سید رضا مصری. تو جب وہ ہندوستان پہنچے تو پورے ہندوستان کا انہوں نے سفر کیا، اور ایک عالم کی جستجو کیا ہوتی ہے، عالم کی جستجو علم. تو مختلف مدارس میں وہ گئے،
مختلف علماء سے ملاقات کی اور یہ دورہ کرتے کرتے دیوبند پہنچے اور دیوبند کے محتمیم صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ہوں گے لیکن ہمیں تو ایسی کوئی علم کی ایکسٹرا آرڈینری چیز یہاں نظر نہیں آئی. علماء تو اچھے اچھے ملے لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز. تو محتمیم صاحب خاموش رہے اور محتمیم صاحب نے ایک پرچی بھیج دی اللہ منور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ پر جو ابھی بخاری شریف کا درس دے رہے تھے کہ مصر سے ہمارے یہاں ایک عالم آئے ہیں, چوٹی کے عالم ہیں ایجپٹ کے, اور وہ یہاں آئے ہیں اور ابھی میں ان کو دارالحدیث میں لے کے آ رہا ہوں, تو جیسے ہی ہم لوگ داخل ہوں تو آپ عربی زبان کو چھوڑ کر عربی میں تقریر کیجیے. تو چلے گئے اندر دارالحدیث میں جہاں بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا. اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا علم میں اتنا اونچا مقام تھا کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ تفسیر پر بولنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی قرآن مجید کی تفسیر پہ خرچ کر دی ہے, اور اگر ہٹ کر کے فقہ پر بولنا شروع کر دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ مفسر نہیں ہے, انہوں نے اپنی پوری زندگی فقہ میں خرچ کر دی ہے, اور وہ فقہ کو چھوڑ کر کے حدیث پہ بولنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی پوری زندگی حدیث میں گزر گئی ہے. جس فن میں شروع ہو جاتے تھے بس اس کے امام تھے وہ, اور حافظہ اتنا قوی تھا کہ ان کے شاگردوں نے یہ کہا کہ وہ کتابوں کا ریفرنس جب عربی میں بولتے تھے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو صفحے پڑ جاتے تھے, اور ایسا فرماتے تھے کہ 20 سال پہلے میں نے یہ کتاب دیکھی تھی, 20 سال پہلے کتاب دیکھی تھی. اور سرعت مطالعہ کی اتنی سرعت تھی کہ 8-8 اور 10-10 ولیوم کی کتابیں 20 دن میں ختم کر دیتے تھے. عجیب اللہ نے ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آیتم من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے, چلتا پھرتا کتب خانہ. کوئی بھی بات انہوں نے دیکھی ہوئی ہوتی تھی وہ ان کو محفوظ رہ جاتی تھی. اور عجیب عجیب واقعہ تھے, اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے, میں تو صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے وہ قابل فخر لوگ ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم بھی الحمدللہ قابل فخر ہو گئے ہیں, ان کی نسبت کی وجہ سے بہت اونچے لوگ تھے. تو انہوں نے اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عربی دیکھتے ہی عربی میں شروع کر دیا. محتمیم صاحب نے چٹھی بھیجی تھی کیوں عربی میں کرنا ہے کیا, وہ تو جانتے نہیں تھے, لیکن تقریر شروع کی. تو سید رضا مصری بیٹھے ہوئے تھے, تو جو وہاں حاضرین تھے انہوں نے پھر بعد میں حالات لکھے, یہ واقعہ جنہوں نے لکھا, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ اتنے بڑے عالم لیکن ایسی علمی باتیں اور اکیڈمک نکتے سنتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے, پھر کوئی بات سنتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے, اور جب درس ختم ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے اور حاضرین کے سامنے انہوں نے کہا کہ واللہ ما رأیت مثل ھذا الرجل, اللہ کی قسم میں نے روئے زمین پر اس جیسا عالم نہیں دیکھا, اتنے بڑے عالم اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. اور فن تصوف میں بھی کچھ کم نہیں تھے, فن تصوف میں بھی جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ امام ہے, لیکن میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی الگ الگ مرتبے ہوتے ہیں, اور جیسے یہ ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے, اسی لیے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی طرف اسے ریفر کرنے میں شرماتا نہیں ہے, وہ ایسا محسوس نہیں کرتا کہ اس میں میری ناک کٹ جائے گی, یہ مریض کیا سوچے گا میرے بارے میں, نہیں وہ فوراً ریفر کر دیتا, اس لیے کہ مقصود اپنا مقام نہیں ہوتا, مقصود یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے. تو مشائخ کے یہاں, صوفیائی کرام کے یہاں بھی جب مرید کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ ریفر کرتے تھے کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ. ایسا کتابوں میں موجود ہے کہ ایک شیخ اپنے مرید کو کسی کے پاس بھیج رہا ہے, تو اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آ کر کے کہا کہ حضرت جب سے آپ نے ذکر جہری دیا ہے, یہ ذکر جہری لاؤڈ آڈیبل ذکر, اس وقت سے سر میں بہت تکلیف ہے, مائیگرین جیسی کیفیت ہو جاتی ہے اور 24 گھنٹے سر میں درد ہوتا ہے, بہت تکلیف. تو اس قسم کے واقعات سن کر بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی شیخ سے بیعت ہو جاتے ہیں
تو وہ ہمیں ایسے ایکسٹرا آرڈینری ذکر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے. گھبراتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. تو وہ شیخ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اس کے سامنے بات کی جاتی ہے تو وہ پھر اس کا علاج کرتا ہے. تو بہت سر میں درد ہے. اب علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ اس میں تغیر تبدل کرنا تھا وہ کرنے کی کوشش کی, مگر معاملہ قابو میں نہیں آیا. جب معاملہ قابو میں نہیں آیا تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو تم تھانہ بھون چلے جاؤ, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور ان کے پاس جا کر کے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ پہنچے تھانہ بھون تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی ایکسپرٹیز اس میں بہت زیادہ تھی فن تصوف میں. حکیم الامت, امت کے ڈاکٹر, لقب ملا حکیم الامت, حکیم الامت. اور یہ حکیم الامت کا لقب جو ہے وہ کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی حکیم الامت ہے. تو وہاں گئی اور کہا کہ مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے, میں ان کا مرید ہوں اور مجھے یہ تکلیف ہے. تو سب سے پہلا سوال حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ آپ ذکر کس وقت کرتے ہیں؟ دیکھا ایکسپرٹ, آپ ذکر کس وقت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ظہر کی نماز کے بعد. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تہجد کے وقت کر لیا کرو, فجر سے پہلے ذکر وہی جو شیخ نے بتلایا ہے, صرف وقت بدلا, ظہر کی نماز کے بعد نہیں. ذکر کر لیا کرو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت. انہوں نے ذکر صبح کو شروع کر دیا, تین دن کے اندر حالت ٹھیک ہو گئی, تین دن کے اندر حالت ٹھیک ہو گئی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی گرمی کا موسم ہے, دوپہر کی چل چلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی اور پھر اللہ جل جلالہ وامنوالہ کے نام کی گرمی, اللہ اللہ اللہ, اس کی بھی ایک گرمی ہے, یہ بھی ایک گرمی. تو کہا کہ جب یہ دونوں گرمیاں جمع ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا تھا. تو اب ذکر کو تو بند نہیں کرا سکتے, وہ تو دوا ہے, لیکن ہم نے دوسری گرمی کو ختم کر دیا اور دوپہر کے بجائے صبح ٹھنڈک کے وقت ذکر کرنے کے لیے کہا. تو وہ دو گرمیوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا تھا وہ رفع ہو گیا, اس لیے کہ اب ایک ہی گرمی رہ گئی جس کو یہ برداشت کر پاتے ہیں. تو یہ ایکسپرٹیز ہے اس کی بھی. تو دیکھا دیکھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو واقعات آتے ہیں کہ کسی کو جنون ہو گیا, جنون جنون ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی, تو جنون طاری ہو گیا اور کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کی وجہ سے جنون طاری ہوا, وہ ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں. یہ دوا بغیر کسی شیخ کی اجازت کے استعمال کرنے کی وجہ سے, جو دوا آپ کے لیے نہیں تھی آپ نے پینی شروع کر دی تو جنون طاری ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غذا پر سے بات چل رہی تھی, غذا کہ ہمیں اسیس کرنا چاہیے, اسیس, ہر چیز میں اسیسمنٹ ہوتا ہے. تو وہاں میں بات کر رہا تھا کہ یہ سوس وغیرہ جو ہے, سوس پاپڑ وغیرہ, یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. اور اس پر مجھے حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت جب یہاں سفر ہوا انگلینڈ کا تو لندن میں کسی کے گھر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو کسی نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ اچار, اچار یا پاپڑ کوئی بھی اچار, تو حضرت نے نہیں لیا. تو جو کھلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی چاہت ہوتی ہے کہ بھئی یہ لذیذ چیزیں حضرت کیوں محروم, حضرت کیوں محروم. وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ہے جو عربی جاننے والوں کو اچھا لگے گا, کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو رائتا رکھا ہوا تھا, رائتا, یہ یوگٹ وغیرہ سے جو رائتا بناتے ہیں اس کو اردو میں رائتا کہتے ہیں. تو وہ میزبان نے کہا کہ حضرت یہ رائتا, تو حضرت نے توجہ نہیں کی, کھاتے رہے اپنا, رائتا نہیں لیا. وہ عالم تھے میزبان بھی. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ حضرت رائتا, تو پھر بھی حضرت نے توجہ نہیں کی. تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت رائتا, تو حضرت نے فرمایا رائتو. رائتو کا معنی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے. تو اس نے کہا رائتا رائتا رائتا, تو حضرت تھک گئے, تو حضرت کہا کہ رائتو میں دیکھ چکا ہوں اسے. تو حضرت کے سامنے کہ بھائی حضرت یہ اچار, حضرت نے کچھ حضرت اچار حضرت اچار, جب دو تین مرتبہ ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ یہ اچار کیوں کھایا جاتا ہے, اچار کا کیا فائدہ ہے, مقصد کیا ہے اچار کا. اب ہم لوگ تو سب کام مزے کے لیے کرتے ہیں تو غور بھی نہیں کرتے. پھر حضرت نے سمجھایا کہ یہ اچار جو ہے یہ زیادہ کھانے کے لیے کھایا جاتا ہے, یہ سب بادشاہوں کی ایجادات ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ عیاش قسم کے تھے, تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے لوگوں کو رکھتے تھے جو ان کے لیے عیاشی کی راہ ہموار کریں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی زیادہ اور کھایا جاتا ذرا, تو وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نفع ہو نقصان ہو کہ آپ یہ ساتھ میں کھایا دیجیے تو یہ زیادہ اترے گا نیچے. تو سوس کے بغیر فش اینڈ چپس کھائیے اور سوس کے ساتھ کھائیے, دیکھو کھانے کی مقدار میں فرق آ جائے گا. اچار کے ساتھ دال کھائیے, اچار کے بغیر کھائیے, کھانے کی مقدار میں فرق آ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچار تو اس لیے ہے, اچار کا مقصد تو یہ ہے کہ کھانا زیادہ کھایا جائے, اور جو شخص زیادہ کھانا چاہتا ہی نہ ہو وہ کیوں اچار کھائے, کیوں اچار کھائے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچار ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر کھانے والا لاچار ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اچار ایسا فرماتے تھے کہ ایک لفظ ہے جس کے چار حروف ہیں, اس میں سے ایک کو حذف کر دو تو بھی چار ہی رہتا ہے, وہ کون سا حرف ہے؟ کہتے ہیں اچار. اچار میں سے حمزہ کو نکال دو پھر بھی چار ہی رہ جاتا ہے, اسے لطیف مولانا سنایا کرتے تھے. تو واقعی جو اچار کھاتا ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے. لاچار کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر نے جتنی مقدار اس کے لیے مقرر کی ہے اسے آگے ہی چلا جاتا ہے, وہ اس کی صحت کے لیے جو مضر چیزیں ہیں اس میں بھی مبتلا ہو جائے گا. تو یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہم کہ غذا, اور روحانی غذا کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے ہمیں, روحانی غذا کے بارے میں بالکل فکر نہیں. تو بھائی کھانے میں بھی ذرا کنٹرول کرو. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے ہمارے زمانے میں مجاہدہ اب نہیں کروایا جاتا کھانے پینے کے معاملے میں, تو فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ مگر خوب کام کرو, خوب کھاؤ مگر خوب کام کرو. تو خوب کھا کر دینی کام بھی خوب کرو اور جسمانی کام بھی خوب کرو تاکہ وہ ہضم ہو جائے. خوب کھاؤ اور خوب کام کرو. آج کل ڈاکٹر ہمیں گھی کھانے سے بالکل منع کر دیتے ہیں یا اس ملک میں کہ گھی مت کھاؤ, یعنی بہت کم کھاؤ, بہت گھی کے بارے میں بہت. اور ہمارے یہاں بڑھاپے میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بوڑھے لوگ اتنا گھی کھاتے تھے لیکن ان کو نہ انجائنا ہوتا تھا نہ ان کا کولیسٹرول بڑھتا تھا, اور عمریں بھی ان کی 80-90 سال کی ہوتی تھی. کیا وجہ؟ وہ کھاتے تھے اور کھا کر اسے ہضم بھی کرتے تھے, تو اس کے برے اثرات نکل جاتے تھے, اچھے اثرات گھی کے اندر رہ جاتے تھے. اور آج کل یہ مفید چیزیں بھی ہم نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اس کو ہضم کوئی نہیں کرے گا. تو فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ اور خوب کام کرو, خوب کھاؤ خوب کام کرو. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے, جب بھی تشریف لاتے تھے قیام ہمارے گھر میں رہتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد 1.5-2 kilometers برسک واک ضروری ہوتا تھا روزانہ. فجر کی نماز کے بعد معمول 1.5-2 kilometers برسک واک, بارش ہو رہی ہو سردی ہو گرم, یہ طے ہوتا تھا کہ جیسے ہی فجر کی نماز سے فراغت ہوگی حضرت اپنے وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر چلیں گے اور پیدل چلیں گے. تو عموماً ہوتا یہ تھا, عموماً جو معمول تھا کہ مسجد نور میں نماز پڑھتے تھے, مسجد نور سے نکل کر میئر روڈ پر چلتے 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 سیدھے نکلتے تھے وکٹوریا پارک, اور وکٹوریا پارک میں پھر واک کرتے تھے, یعنی مسجد سے وکٹوریا پارک تک بھی پیدل, ہمارے تو بعض مسلم یہاں میلبرن روڈ پر رہتے ہیں، کار میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر وکٹوریا پارک تک، اور عمر کتنی تھی، 60, 65, 70 سال کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں، اور چلتے بھی ایسے تھے کہ ہمارے جیسے جوان تھک جاتے تھے، اور پھر واک کرتے تھے، اور واک کر کے پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر جہاں ناشتے کے لیے جانا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دارالعلوم لیسٹر والوں نے حضرت کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت دارالعلوم تشریف لائیں، تو وقت طے ہوا فجر کے بعد کا. اب دارالعلوم لیسٹر تو بہت دور ہے، وکٹوریا باغ سے بھی زیادہ دور. تو حضرت تو مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر کے نکلے، اور نکل کر حضرت نے سڑک پر چلنا شروع کیا. تو میں نے کہا کہ حضرت آج تو ہمیں دارالعلوم لیسٹر ابھی جانا ہے، وہیں تو جا رہا ہوں، ہمیں دارالعلوم لیسٹر جانا ہے، تو کہا وہیں تو جا رہا ہوں. اور اس وہاں تک پیدل پہنچے، دارالعلوم لیسٹر تک پیدل پہنچے حضرت. تو ہمارے اکابر جو ہے وہ اپنے بدن کا بھی خیال رکھتے تھے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صحت کی حفاظت بھی فرض ہے، جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی، بدن کا بھی. تو خوب کھاؤ اور خوب کام کرو، روحانی کام بھی خوب کرو، جسمانی کام بھی خوب کرو، اور اچھا اچھا کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو. حضرت فرماتے ہیں اچھا اچھا کھاؤ، اچھے اچھے کام کرو. لیکن بھائی اچھا کھانا تو وہ ہوگا جو حلال ہوگا اور جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ایک حد میں رہ کر کے انسان کو کھانا چاہیے. اور میں ہمارے نوجوانوں کو کہتا ہوں، ہمارے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں کہ کھانے کے معاملے میں نفس کو مارنے کی عادت ڈالو، اور ایک دم سے تیسری سیڑھی پہ مت چڑھ جاؤ، پہلی سیڑھی پہ آؤ. اور پہلی سیڑھی پہ آ کر کیا کرو کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ 3 روٹی کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی میں اتنا کھانا کھاتا ہوں، تو 3 روٹی کی عادت ہے تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ 2.5 کھا لیا کرو، ہفتے میں 1-2 مرتبہ 2.5 کھا لیا کرو. آپ کو عادت ہے چائے کے ساتھ 2 سموسے کھانے کی، تو ہفتے میں 1-1 مرتبہ 1 کھا لو. آپ کو روزانہ عادت ہے صبح کو 2 ٹوسٹ کھانے کی، تو ہفتے میں مہینے میں 1-1 مرتبہ 1.5 کھا لو. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس کو یہ باور کراؤ کہ کنٹرول میں تو نہیں ہے، کنٹرول میں میں ہوں. بس اتنا کر لو، اتنا کر لو، آپ کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور نفس قابو میں رہے گا، چاہے مہینے میں 1 مرتبہ. ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کر نہیں. اب ڈاکٹروں سے پوچھو گے اس جملے میں کیا رکھا ہوا ہے، اکابر کی بات ہے، پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کر نہیں. یعنی پیٹ بھر گیا تو ہاتھ کھینچ لو، جی بھر کر کہ نہیں، اور جب تک دل نہیں بھرتا، اور دل تو کبھی بھرے گا نہیں، تو جب جی بھر کر کے کھائے گا تو مجبور ہو کر کے ہی رکے گا پھر، تو کہ جی تو بھرا نہیں ہے لیکن اب تو پیٹ بھی بھر گیا، سینہ بھی بھر گیا، حلق بھی بھرنے کے قریب ہے، اب کیا کیا جائے، تب جا کر کے رکنا پڑے گا اس کو. تو بات وہ محاسبے کی تھی، وہ رہ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں گھروں میں، یہ سوس وغیرہ ہر چیز کا ہم حساب رکھتے ہیں، حساب. یہ مسجد کے جو خدام ہوتے ہیں وہ حساب رکھتے ہیں کہ بھئی بیت الخرا صاف کرنے کی دوا اسیسمنٹ کہ کتنی باقی ہے، کتنی رہ گئی ہے. کہ آپ کی افطاری ہو رہی ہے تو افطاری کے لیے اتنے سالوں سے پیچھے ہمارے حفیظ احمد علی اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے ایک حساب کر لیا ہے کہ اتنے کلو کھجور کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کمی بیشی ہوتی ہے، تو برابر ان کی نظر رہتی ہے کہ کم تو نہیں، زیادہ تو نہیں. اگر زیادہ خرید لی گئی ہے تو رمضان کے بعد کیا ہوگا، تو وہ 20 پیکٹ خرید لیں گے، 20 پیکٹ پھر دیکھتے رہیں گے. دیکھو ہر جگہ اسیسمنٹ ہوتا ہے. یہ محاسبہ نفس کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنا خود کا دینی اسیسمنٹ کرے، دینی اسیسمنٹ. اور دینی اسیسمنٹ میں یہ کرے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کھویا اور کیا پایا. اب ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں سیلف اسیسمنٹ کرنا نہیں آتا. اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ کا جو طریقہ بتلایا ہے، بیٹھ کر کے غور و فکر کرتے ہیں تو اتنا لمبا ہو جاتا ہے پورے دن کا. تو شروع شروع میں موٹی موٹی چیزیں دیکھو. مثال کے طور پر آپ نماز کے پابند نہیں، تو روزانہ نماز کا اسیسمنٹ کرو کہ میں نے آج 5 وقت کی نمازیں پڑھی یا نہیں، پڑھی تو جماعت کے ساتھ پڑھی یا نہیں،
اس کے ساتھ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ پڑھی ہے، بس اتنا کرو، معمولات کی پابندی نہیں ہے. جو دوا آپ کے شیخ نے بتلائی ہے اس پر عمل نہیں ہے تو صرف اتنا اسیسمنٹ کر لیا کرو کہ آج میرا ذکر پورا ہوا یا نہیں، آج میرا ذکر پورا ہوا یا نہیں. اور دھیرے دھیرے جب چیزیں قابو میں آتی جائے گی تو پھر بہت کم چیزیں رہ جائے گی. بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے جن کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، شروع میں تو زندگی اچھی نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک بک رکھی تھی، اس میں لکھا تھا ظہر عصر مغرب عشاء، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور سب نمازوں کے درمیان انہوں نے گیپ رکھی تھی وہ کتاب میں. اور فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد محاسبہ کرتے تھے. کیا محاسبہ کرتے تھے؟ کہ فجر سے ظہر تک مجھ سے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. بس کتنی دیر لگتی تھی؟ 5-7 منٹ. اور وہ اس میں لکھ لیتے تھے کہ مجھ سے غیبت ہو گئی، مجھ سے بد نظری ہو گئی. کتنی مرتبہ ہوئی یہ نہیں، بس موٹی موٹی باتیں، مجھ سے غیبت ہو گئی، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا. پھر ظہر سے عصر پڑھی کہ پھر وہ لکھ لیا، مغرب پڑھی کہ پھر وہ لکھ لیا، عشاء پڑھی پھر وہ لکھ لیا، فجر پڑھی کہ عشاء سے فجر تک کا لکھ لیا. اس سے اندازہ لگایا انہوں نے ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد کہ یہ جتنے گناہ میں کر رہا ہوں ان میں سے کون سا گناہ زیادہ ہو رہا ہے. تو کہ اچھا، غیبت فجر سے ظہر تک بھی کی تھی، ظہر سے عصر تک بھی کی تھی، عصر سے مغرب تک بھی کی تھی، مغرب سے عشاء تک بھی کی تھی، عشاء سے فجر تک بھی کی تھی. چلو پہلے اس کو ٹارگٹ کرو. انہوں نے اپنے شیخ کو بتایا، اس کی اصلاح ہوئی. اس کے بعد دیکھا گیا اب کون سا ہو رہا ہے. دیکھو یہ جن لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں. تو بھائی محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. تمام مشائق محاسبہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، تم خود اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب لے. اچھا ہے کہ اللہ حساب لے، اس سے پہلے ہم اپنا خود حساب کر لیں، اور حساب کر کے ہماری زندگیوں میں جو برائیاں ہیں ان کو خود پہلے تو خود نکالنے کی کوشش کرو. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اپنے کسی ایپ پر مطلع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 2 ہفتے تک خود کوشش کرے، اور 2 ہفتے میں وہ برائی قابو میں نہ آئے تو سمجھ جائے کہ یہ بیماری 3rd-4th سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا، اور فوراً اپنے شیخ کی طرح متوجہ ہو اور پھر شیخ جو علاج بتلائے اس پر عمل کرے. شیخ جو علاج بتلائے اس پر عمل کرے. عجیب عجیب طریقے سے مشائخ علاج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میرا ابھی ایک جگہ پر رمضان المبارک سے پہلے سفر ہوا، سفر ہوا تو جہاں میرا قیام تھا تو وہ فکر مند تھے اپنی اولاد کے بارے میں کہ یہ میرے بیٹے جو ہیں وہ نماز میں ذرا غفلت کرتے ہیں. فجر کی نماز میں ظہر عصر مغرب عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ظہر کی نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے شکایت کرنا چاہتے تھے چونکہ ان کا روحانی تعلق مجھ سے ہے سب کا. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں شکایت کروں اور بچوں کو ناگواری ہو کہ ابا نے شکایت کر دی. یہ بھی حکمت ہے، لیکن ان کے دل کی بہت چاہت تھی کہ وہ مجھ سے شکایت کرے. لیکن شکایت کرنے کی نوبت نہیں آئی. وہ بچوں کے ایک دوست تھے، انہوں نے ہی مجھے باپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آپ اس کے بارے میں کچھ ان کو نصیحت کرو. اب باپ بہت خوش ہوئے. تو دیکھو باپ کی جو طلب تھی اللہ نے پوری کر دی. اگر اندر سے اخلاص کے ساتھ طلب ہوگی اللہ خود اسباب پیدا کریں گے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں ہم اٹھ جاتے ہیں لیکن گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں. تو والد نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں آئیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو اب تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ تم کہتے ہیں تو دیکھو میں تمہارے گھر آیا، تم نے کہا تو میں نے تمہارے یہاں قیام بھی کیا، تو میں تمہارے گھر آیا، تمہارے یہاں رات بھی ٹھہرا، تو کچھ تو دینی فائدہ ہونا چاہیے نا. صرف یہ کہ میں آؤں آپ خوش ہو جائیں اور چلے جائیں، کچھ تو دینی فائدہ. میں نے بھی ذرا مصلحت سے ان کے ساتھ بات کی، سمجھدار لڑکے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ اب تو فجر کا پکا ارادہ کر لو. کہا کہ ہاں ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے، ہم پڑھیں گے. میں نے کہا اس کے ساتھ ایک اور نگرانی بھی مقرر کر کے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس دن فجر کی نماز مسجد میں چھوٹ جاوے وہ اللہ کے راستے میں 10 پاؤنڈ للہ خرچ کرے گا. یہ سزا ہے نفس کو. اب 7 دن اگر چھوڑے گا تو 70 پاؤنڈ ہفتے کے. تو آدمی کو سب کچھ سوچنا پڑتا ہے نا،
کہ الیکٹرک بل ہے, گیس بل ہے, بچوں کی فیس ہے, تو دس پاؤں, دس پاؤں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھو بالکل پکی بات, کچھ بھی ہو جائے اس علاج پہ عمل کرنا ہے, شیخ نے بتایا ہے علاج. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو دو ہفتے کے بعد ان کے والد کا فون آیا اور مجھے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جب سے آپ گئے ہیں اس کے بعد سے آج تک میرے سب بچے فجر کی نماز میں مسجد میں موجود ہیں. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ شیخ پر بھی فضل فرماتے ہیں اور مرید کی طلب کے اعتبار سے شیخ کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو محاسبہ کرو, خود کا محاسبہ. محاسبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, ختم کر رہا ہوں اب. محاسبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں یا صحت مند. ایک بات, بیماریاں نظر آئے گی. جب بیماریاں نظر آئے گی کہ میں بیمار ہوں تو کبر ٹوٹے گا. کبر, میں ایسی آنکھ بند کر کے بیٹھوں رات کو کہ آج میں نے کیا کیا کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں, میں مارکیٹ میں گیا تھا تو بد نظری کا کیا حال تھا. او ہو, جہاں موقع ملا جھانکا, جہاں موقع ملا جھانکا, جہاں موقع ملا جھانکا, تو وہ جو بزرگی کا ایک تصور تھا اپنے بارے میں وہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں. دیکھو یہ علاج, اس کتنا فائدہ ہوا کہ کبر ٹوٹ گیا, اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے تھے, کبر ٹوٹا, عجب خود پسندی وہ ٹوٹی. اور دل میں فکر پیدا ہوئی کہ آنکھیں اگر بند ہوں گی اور اس بیماری کے ساتھ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میری بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے سامنے بیٹھنے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ ہمارے حضرت ایسے ایسے کام کرتے تھے, گندے گندے کام. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر فکر پیدا ہوگی, فکر پیدا ہوگی, پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ امراض ہیں, تو پھر جائے گا اپنے شیخ کے پاس. اور شیخ کے پاس بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس اپنے ایسے ایسے امراض کو لوگ لے کر کے جاتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں کہہ سکیں گے مگر ڈاکٹر کو کہتے ہیں. تو شیخ بھی ہر چیز کانفیڈینشیل رکھتا ہے, اس کو فکر آخرت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی شیطان جو ہے یہ باور کراتا ہے کہ میرے حضرت کی میری طرف توجہ ہے, شفقتیں بہت ہے, مجھے قریب بٹھاتے ہیں, مجھے گلے لگاتے ہیں, میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں, دعائیں بہت دیتے ہیں. اگر میرے بارے میں ان کو یہ پتا چل گیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ شفقت ختم ہو جائے گی اور دوری ہو جائے گی, تو میں محروم ہو جاؤں گا. نہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شفقت بڑھ جائے گی. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ اصلاح کے لیے کبھی کبھی شیخ کو اپنے تیور بدلنے پڑتے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن دل میں آپ کی, شیخ کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ ہر چیز کو آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. اور شیخ یہ سوچے گا کہ یہ تو مجھے بہت ہونہار مرید ملا ہے, جس کو اللہ کی اور آخرت کی فکر ہوگی وہی یہ بات کسی کو بتلا سکتا ہے, ورنہ کبھی نہ بتلاتا. محبت بڑھ جاتی ہے. اور کتنی بری بات ہو اللہ محبت بڑھائے گا, اس لیے کہ جب دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ طالب ہے اور طالب بن کر اپنے شیخ کے پاس گیا ہے. اور جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس بہت ہی گندا کوئی مرض آوے اور پوری دنیا گھن کرے اس مرض سے, لیکن ڈاکٹر اس کی سنگینی کو جانتا ہے, تو اس مرض سے نفرت کرتے ہوئے بھی ڈاکٹر کے دل میں اس مریض کے لیے اعلیٰ درجے کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ بھائی اس کو تو فلو ہوا ہے, اس کو تو ٹی بی ہوئی ہے, اس کو فلاں ہوا ہے, اس کو تو یہ مرض ہے. اور پوری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی, دعائیں بھی کرے گا, علاج بھی کرے گا, سب کچھ اس کے پیچھے. اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں شیخ جانتا ہے کہ یہ تو چاہے گھن آئے گی مرض سے, لیکن مریض کی طرف وہ شفقت سے پیش آئے گا, بہت محبت سے پیش آئے گا, اس کے لیے خصوصی اوقات میں دعا کرے گا کہ اللہ اس پہ فضل فرما. یہ تو بہت خطرناک راستے پہ پڑ گیا ہے. اس لیے یہ سارے شیطانی خیالات ہوتے ہیں. اپنے شیخ کے سامنے دو ہفتے تک, تین ہفتے تک, چار ہفتے تک خود مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. اگر نہ حل ہو سکے تو پھر شیخ کی طرف رجوع کرو. اور جو حضرات نئے ہیں, نئے نئے مرید ہوتے ہیں, تو مرید ہوتے ہی نہیں, چار ہفتے تک کم سے کم اعمال تو کرو جو بتلائے ہیں, اس کے بعد اپنے احوال لکھو. اور جو پرانے مرید ہیں لیکن معمولات نہیں کر رہے تھے, وہ بھی اس قسم کی تقریر سن کر کے وہ خطوط کا انبار لگ جاتا ہے, تو نہیں, وہ بھی پہلے دوا تو پیئے, اور دوا پینے کے بعد پھر چار ہفتے, چھ ہفتے, آٹھ ہفتے کے بعد لکھیں کہ بھائی یہ مرض ہے. بنیادی چیز جو ہے
وہ معمولات ہیں اور اپنے شیخ کی صحبت ہے. مرید ہو جانے کے بعد اہتمام سے شیخ کی صحبت میں آئے, معمولات پورے کریں اور پھر 8 ہفتے کے بعد بتلائیں. اب آپ کوئی بھی بیماری بتلائیں گے, شیخ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ معمولات کی پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں تو پہلے معمولات کی پابندی پوری کرو, معمولات کی پابندی کرو. دوسرا یہ کہ شیخ کہے گا کہ مجلس میں تو آپ آتے نہیں ہیں, صحبت شیخ تو ہے نہیں, جو لوگ دور رہتے ہیں یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اسے لوگ دور رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں مثلا, تو وہ وہاں بیٹھ کر کے صحبت شیخ کا اہتمام اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں بیان ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر سنتے ہیں. کہ بھائی ہم وہاں جا تو سکتے نہیں اور ان کی روحانی ترقی ہوئی اس لائن سے, تو اپنے شیخ کی صحبت, شیخ کی صحبت میں آنا بیٹھنا, ہفتے میں اگر ہو ہر ہفتے تو بہت اچھا, نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, 2 مہینے میں ایک دفعہ, رمضان المبارک میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے آنا. پرائم سنت تو نیت تو سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری نیت یہ بھی ہو کہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ہمارے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی مسجد میں ہیں, ہم بھی مسجد میں ہیں, تو شیخ چاہے پردے کے پیچھے ہو پھر بھی ہم اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کچھ ہمارے اعمال ہو رہے ہیں ہمارے شیخ کی صحبت میں ہو رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرماوے. میرے بھائیو, موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں, موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں. جو لوگ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اتنی عمر عطا کی اور ابھی بھی موقع ہے. اور پھر اللہ تعالی شانہ سفید داڑھی کو دیکھ کر کے حیا بھی کرتے ہیں. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے کہ جو بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ یوں اعلان کرتے ہیں, اور 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یوں اعلان کرتے ہیں, اور 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یوں اعلان کرتے ہیں, یعنی سب مغفرت کے وعدے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ اعلانات کر رہے ہیں آپ کے لیے 60 سال پر, 70 سال پر, 80 سال پر, تو ان اعلانات کو سن سن کے اور زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ میں میری غفلتوں میں زندگی گزری پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ اعلان, تو اب تو مجھے اللہ کا ہو جانا چاہیے, اب تو مجھے اللہ کا ہو جانا چاہیے. تو کرنے والے میرے بھائیوں بہت کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق دے محاسبہ نفس. اسی لیے ہمارے ٹائم ٹیبل میں بھی سونے سے پہلے محاسبہ نفس ہے. تو موٹی موٹی باتیں دیکھ لو کہ آج مجھے جتنی تلاوت کرنی چاہیے کی کہ نہیں, آج میں نے مجلس کے اندر اہتمام سے ادب سے باتیں سنی یا نہیں, آج میں نے کسی کو دیکھ کر کے کوئی دل میں بدگمانی تو پیدا نہیں کی, کسی کو دیکھ کر حقارت تو نہیں کی, کسی کو میں نے کوئی زور سے بات تو نہیں کہہ دی. نہیں, اپنے. اور ایک آخری بات, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے یہ وصیت کی, میرے شیخ نے مجھے یہ وصیت کی. یہ وصیت میں آپ حضرات کو کر رہا ہوں, خود پہلے اپنی ذات کو اور پھر آپ سب حضرات کو, اور بطور خاص اعتکاف کے دوران مجھے یہ وصیت کی کہ تم کہاں, جہاں کہیں جاؤ, تم کہاں, جہاں کہیں جاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, اور تم جہاں کہیں جاؤ میت کی طرح رہو. تم جہاں کہیں جاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, اور تم جہاں کہیں جاؤ میت کی طرح رہو. میت کی طرح رہو کا مطلب یہ کہ اپنی امتیازی شان نہ ہو, بس تواضع اور ہمبلنس کے ساتھ. میت بیچارہ کونے میں پڑا رہتا ہے, تو اب کھانے کا وقت آیا ہے تو بھائی جب ہمیں کہا جائے گا کھا لیں گے, میت کی طرح پڑا رہے, جب اسے اٹھاتے تو اٹھاتا ہے, کروٹ دیتے ہیں تو کروٹ, بالکل میت کی طرح. اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا, مجھے ایسا کرو, مجھے ایسا مت کرو, وہ کچھ بولتا نہیں بےچارا. یعنی صبر کے ساتھ رہو. تو جہاں کہیں جانا, تم جہاں کہیں جاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, جہاں کہیں جاؤ میت کی طرح رہو, یعنی اپنی خود کی کوئی رائے نہ ہو, ہمبلنس اور تواضع کے ساتھ رہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.